السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ دوحا بات چیت طالبان کی شرائط کے باعث معطل ہو چکی ہے. شنگھائی کانفرنس کی تنظیم ایس سی او میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوحا امن مذاکرات طالبان کی طرف سے مسلسل پیش کی جانے والی ناقابل قبول شرائط کے باعث تعطل کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان کے علاوہ 20 دیگر دہشت گرد گروپ افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں، اور یہ تمام گروپ شنگھائی تعاون کی تنظیم سے وابستہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. امر اللہ صالح کا کہنا تھا کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی جنگ بندی سے قبل قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا. ان کے مطابق طالبان نے امریکہ کو یقین دلایا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کے بعد وہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کے لیے آمادہ ہوں گے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے طالبان نے امریکی فوجیوں پر حملہ نہ کرنے کے سوا تحریری اور غیر تحریری تمام سمجھوتوں کی نفی کی ہے. افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹالٹن برگ نے پیر کے روز افغانستان کے بارے میں جو بیان دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک کو دوحا امن مذاکرات کے ناکام ہونے پر تشویش ہے. اسٹالٹن برگ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نیٹو اس بات پر تذبذب کا شکار ہے کہ آیا افغانستان سے فوجیں نکال لی جائیں، اور یوں افغانستان کو ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، یا پھر افغانستان میں موجودگی برقرار رکھتے ہوئے طویل عرصے تک بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا کیا جائے. افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور روابط بڑھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلی سطحی اجلاس میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایات ایک ایسے وقت میں جاری کی ہیں جب افغانستان کے ساتھ دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں پر پچھلے چند دنوں سے سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے. افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں مصروف صنعتکاروں نے وزیر اعظم کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ اپنے آج کے اجلاس میں فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے. حکومت گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت پر فرانس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو احتجاجاً کم درجے پر لانے پر غور کر رہی ہے. واضح رہے کہ فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے اسلام مخالف بیانات اور خاکوں کے دفاع کے خلاف مسلم ملکوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 40,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 2,400 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس سے 8,091 اموات ہو چکی ہیں اور 2,100 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. حکام کے مطابق اب تک 55 لاکھ سے زیادہ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں وزیراعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے لیے رقم مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک ویکسین کا پر اثر ہونا اور بیماری سے دفاع اصل مقصد ہے. ابھی ویکسین کے ٹرائل جاری ہیں اور پاکستان میں یہ ویکسین آئندہ سال ستمبر تک آنے کا امکان ہے. دوسری جانب حکومت نے کرونا ویکسین عالمی اداروں سے خریدنے کی منظوری دے دی ہے. توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کرونا ویکسین اس سال کے اختتام سے قبل دستیاب ہو جائے گی. دواساز کمپنی ماڈرنا نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایجنسی 17 دسمبر سے کمپنی کے تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی کی منظوری دینے کے بارے میں غور کر رہی ہے. دریاسنا دواساز کمپنیوں فائزر اور بایون ٹیک کی تیار کردہ ویکسین کی منظوری کے سلسلے میں ایف ڈی اے 10 دسمبر کو فیصلہ کرنے والی ہے. امریکہ میں انتقال اقتدار کا مرحلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کمیونیکیشن ٹیم کے بعد معاشی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا ہے. امریکہ میں انتقال اقتدار کے متعلقہ محکمے نے گزشتہ ہفتے ہی بائیڈن کی باضابطہ طور پر کامیابی تسلیم کی تھی، جس کے بعد نومنتخب صدر نے باقاعدہ طور پر انتقال اقتدار کا عمل شروع کر دیا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ سے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ اپنے آج کے اجلاس میں فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کا از سر نو جائزہ لے رہی ہے. حکومت گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت پر فرانس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو احتجاجاً کم درجے پر لانے پر غور کر رہی ہے. فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے اسلام مخالف بیانات اور خاکوں کے دفاع کے خلاف مسلمان ملکوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے نمائندے علی فرقان.
وفاقی کابینہ کے جاری ایجنڈا کے مطابق گستاخانہ حقوں کی اشاعت اور ایمانوئل میکرون کے بیان پر فرانس سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا. وزارت خارجہ کی جانب سے وفاقی کابینہ کو اس ضمن میں ممکنہ اٹھائے جانے والے اقدام اور اس کے اثرات کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی. یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کے حوالے سے وزارت خارجہ کو پالیسی فیصلہ کرنے کے لیے سمری کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی تھی. اس سے قبل پاکستان اور ترکی کی قیادتوں نے فرانس کے صدر کے بیان پر سخت تنقید کی تھی جس پر فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ان کے لیے یہ باعث افسوس ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں. ترک صدر نے اکتوبر میں ایک تقریب میں خطاب کے دوران فرانسیسی صدر کو ذہن کے علاج کا مشورہ دیا تھا جس پر فرانس نے انقرہ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا. دوسری جانب کئی اسلامی ملکوں میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلا رکھی ہے. تاہم پاکستان میں حکومتی سطح پر تاحال ایسا کوئی اقدام نہیں لیا گیا. پاکستانی تاجروں نے اپنے طور پر احتجاجاً ڈپارٹمنٹل سٹورز پر بائیکاٹ فرانس پروڈکٹس کے اشتہارات لگا کر ان مصنوعات کو ناقابل فروخت کر دیا ہے. فرانس میں پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکے شائع اور آویزہ کیے جانے پر وزیراعظم عمران خان نے اسلامی ممالک کے سربراہان کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا تھا. خط میں وزیر اعظم عمران خان نے مغربی دنیا کو بھی باور کرایا تھا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر بعض حلقوں کے حملوں کے نتیجے میں بنیاد پرست اور انتہائی دائیں بازوں کے گروہوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. اکتوبر میں فرانس کے میگزین میں پیغمبر اسلام کے گستاخانہ حقوں کی دوبارہ اشاعت کے بعد پاکستان میں دائیں بازوں کی مذہبی جماعتوں نے پرتشدد احتجاجی مظاہرے کیے تھے. تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے کے خاتمے کے لیے حکومتی وزراء نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی. پاکستان کے وزیر اعظم اکثر اسلامو فوبیا کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے پاکستان ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر ایک ٹی وی چینل لانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے جو کہ اسلام کا حقیقی تشخص دنیا کے سامنے پیش کر سکے گا. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
آج دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور مختلف تنظیمیں اور ادارے ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت کو اجاگر کر رہے ہیں. ایچ آئی وی وہ وائرس ہے جو اس مرض کا باعث بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد کیا جا رہا ہے جو اس مرض کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے. اس سال یہ عالمی دن ایک ایسے وقت پر منایا جا رہا ہے جب کرونا وائرس کی وبا عالمی سطح پر پھیلی ہوئی ہے اور ایڈز کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایڈز کا کہنا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے ایڈز کے مریضوں کے لیے ہیلتھ کیئر اور دوسری سہولتوں تک رسائی مشکل ہو گئی ہے. ادارے نے اس مرض کے ساتھ جڑے سٹگما یعنی بدنامی اور عدم مساوات جیسے معاملات کی جانب بھی توجہ دلائی ہے. ادارے نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایچ آئی وی اور دوسری وباؤں کی روک تھام کے لیے زیادہ وسائل مختص کریں. ادارے کے مطابق بہتر سہولتوں کے ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 38 ملین افراد ایچ آئی وی سے متاثر ہیں. 2019 میں ایڈز اور اس سے متعلقہ امراض کی وجہ سے 6,90,000 اموات بھی ہوئیں. دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی کرونا وائرس کی وبا کے باعث ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کا علاج بڑھانے کے ہدف کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ملک میں اس وقت ایچ آئی وی ایڈز کا شکار افراد میں سے ایک اندازے کے مطابق صرف 13% لوگ ہی علاج کی سہولیات حاصل کر پا رہے ہیں۔ دوسری جانب صوبہ سندھ کا شہر لاڑکانہ، جہاں 2019 میں بڑی تعداد میں کیسز سامنے آئے تھے، وہاں اب بھی ایچ آئی وی کے نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ضلع میں متاثرہ بچوں کی تعداد بھی 1000 سے زائد ہو چکی ہے۔ تاہم حکام کہتے ہیں کہ ایڈز کے مہلک مرض پر قابو پانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر سکریننگ کا کام بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
دنیا بھر میں آج یعنی 1 دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن اس سال ایڈز کے خلاف عالمی جنگ کرونا وبا کی وجہ سے بے حد متاثر ہوئی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک کی طرح پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو کرونا وبا کے باعث اس سال ایچ آئی وی کے مریضوں کا علاج بڑھانے کا ہدف پورا نہ کر سکا۔ پاکستان میں اس وقت 24,208 مریض ایچ آئی وی ایڈز کا علاج حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اندازہ ہے کہ ملک میں 1,90,000 لوگ ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی صرف 13% لوگ ہی ایچ آئی وی کا شکار ہونے پر علاج کی سہولیات حاصل کر پا رہے ہیں۔ یو این ایڈز کے مطابق 2010 سے 2019 تک ملک میں ایچ آئی وی انفیکشن کے کیسز کی تعداد میں 75% اضافہ ہوا ہے۔ صوبہ سندھ کا ضلع لاڑکانہ، جہاں اپریل 2019 میں ایڈز کے مریضوں کی بڑی تعداد کا انکشاف ہوا تھا، وہاں اب بھی اس کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے۔ رتو ڈیرو کے علاوہ شہر کے سول اسپتال کے ایچ آئی وی سینٹر میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2000 سے زائد ہو چکی ہے۔ شہید بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ڈین آف کمیونٹی میڈیسن اور لاڑکانہ میں ایڈز کے پھیلاؤ پر کئی پہلوؤں پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر سعید شیخ کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں ایچ آئی وی ایڈز کا پھیلاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سرنجز کے ذریعے منشیات کا استعمال، طبی آلات کی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا اور خون کی غیر محفوظ منتقلی ہے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے ایک سال کے دوران اس پر قابو پانے کے لیے متعدد اقدامات تو کیے گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ اب بھی کسی نہ کسی طرح جاری ہے۔
یہ جو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اس کی اسکریننگ کی ویلیڈیٹی کیا ہے، کیونکہ یہ جو بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے نا، یہ موسٹ آف دا ٹائم سرجری اور گائنیکولوجیکل وارڈز میں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایمرجنسی رہتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہو کہ بلڈ لینے کے بعد صرف جسٹ وہ گروپ دیکھتے ہیں اور کراس میچنگ کرتے ہیں، فردر ٹیسٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ سرجیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو گائنیکولوجی میں یوز ہوتے ہیں یا جنرل سرجری میں یوز ہوتے ہیں یا آرتھوپیڈک میں یوز ہوتے ہیں، ان کی اسٹرلائزیشن کا سٹینڈرڈ کیا ہے، یہ مختلف ریزن سے جس کی وجہ سے یہ پھیلتا رہتا ہے۔
ماہرین کے مطابق لاڑکانہ میں بچوں میں ایچ آئی وی کی شرح مسلسل بڑھنے کی ایک اور وجہ ورٹیکل ٹرانسفارمیشن آف ڈیزیز یعنی ماؤں سے بچوں کو ایڈز کا مرض لاحق ہونا ہے، جہاں لا علمی اور تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے وائرس بچوں میں منتقل ہوا جا رہا ہے۔
خود مدر کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایزیلی ٹرانسمٹ کر دیتی ہے، لیکن اب یہ اس میں تھوڑا یہ ہوا ہے چینج کہ یہاں گائناکولوجیکل وارڈ میں ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے اب وہاں پر کسی ایسی کمیونٹی سے یا ایٹ رسک کمیونٹی سے کوئی پیشنٹ آتا ہے یا تھوڑی مائل سمپٹم یا اس کی فیملی میں یا اسی شہر میں کوئی کیس ہوا ہے تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔
دوسری جانب سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے مینیجر ڈاکٹر ثاقب علی شیخ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت لاڑکانہ میں ایڈز کے پھیلاؤ کو روکنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ سال 2019 میں لاڑکانہ میں ایڈز کا پھیلاؤ سامنے آنے کے بعد ریسپانس پلان بنایا گیا تھا، جسے ایک سال سے کامیابی سے چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پلان کے تحت ایڈز کے پھیلاؤ کا زیادہ شکار ہونے والے علاقوں میں اب صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ان علاقوں میں انفیکشن کنٹرول پریکٹسز اور آٹو سرنجز متعارف کروائی گئی ہیں۔ اس بارے میں بڑے پیمانے پر تحقیقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی تھی اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھا جا رہا ہے۔
جو ایریاز ہائی لائٹ ہوئے تھے سچ ایز انفیکشن کنٹرول پریکٹسز ہو گئیں یا سرنجز جو آٹو سرنجز کی ریگولیشنز ہو گئیں، وہ سارے ہم لوگ لے کر گورنمنٹ کے ساتھ ان کو ہم لوگوں نے پچھلے سال سے ڈیڑھ سال سے ہم انہیں سے کام کر رہے ہیں اور انہی کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ سارا جو ہے نا وہ کیری فارورڈ کریں۔ جو ساری انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور اس میں سے جو چیزیں نکل کے سامنے آئی تھیں
تاہم حکام اس تاثر کو رد کرتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے ایچ آئی وی ایڈز کے علاج میں کسی قسم کا تعطل آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا کے دوران سرکاری اسپتال بند رہنے کے باوجود بھی ایچ آئی وی ایڈز کے علاج سینٹر مریضوں کو سروسز فراہم کرتے رہے، جبکہ صوبے کے مختلف اضلاع میں اسکریننگ بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے اور جو بھی اسکریننگ کے دوران مریض سامنے آتا ہے اس کا علاج فوری طور پر شروع کر دیا جاتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں وزیراعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے لیے پیسے مسئلہ نہیں، صرف اس ویکسین کا پورا اثر ہونا اور بیماری سے دفاع اصل مقصد ہے۔ ابھی ویکسین کے ٹرائل جاری ہیں اور پاکستان میں یہ ویکسین آئندہ سال ستمبر تک آنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب حکومت نے کرونا ویکسین عالمی اداروں سے خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عطاء الرحمان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ابھی ویکسین مارکیٹ میں آنے میں کافی وقت باقی ہے، کیونکہ دنیا کی کئی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز نے ابھی اس ویکسین کی منظوری نہیں دی، جس کی وجہ سے امکان ہے کہ آئندہ سال ستمبر سے دسمبر تک یہ ویکسین دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے کئی اہم سوال ہیں کہ اس ویکسین کی کتنی ڈوزز چاہیے، کتنے عرصے بعد لگوانی ہوگی، اس طرح کے کئی سوال ہیں جن کے جوابات ابھی موجود نہیں۔
جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں مختلف ممالک کی، انہوں نے اس کی اپروول نہیں دیا ہے، اور اس کے بعد ماس پروڈکشن ہوگی، اور اس کے بعد جب ماس پروڈکشن ہوگی اس کے بعد ہی اویلیبل ہوگی۔ تو میں اگلے سال اپریل اور ستمبر کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ویکسین اویلیبل ہوگی۔ اس سے پہلے بہت مشکل ہے کہ پاکستان میں ویکسین اویلیبل ہو۔ پیسے کی خالی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اویلیبلٹی کا ہے۔ علاج کے بڑے پیمانے کے اوپر اس کی پروڈکشن اور پھر اویلیبلٹی، تو اور اس میں ابھی تک بہت سے اور بھی سوالات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ویکسین خریداری کے لیے پاکستان کی اوپن پالیسی ہے، پاکستان ان ویکسین کی طرف جائے گا جو بآسانی اور کم ریٹ اور زیادہ پر اثر ہوں گی۔ جن ویکسین کے رزلٹ سب سے بہتر ہوں گے وہ خریدی جائیں گے۔
بہرحال ہم تو اوپن پالیسی، ہماری جو بھی مناسب داموں میں اور افیکٹو ہوں گی وہ ایکوائر کرے گا پاکستان۔ اس وقت جو دو کلینکل ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ چائنیز کمپنی کے ہو رہے ہیں، ایک کینسینو بایو ہے اور دوسری سینو فارم ہے۔ تو دو کمپنیاں تو یہ ہیں، اس کے علاوہ بین الاقوامی کمپنیاں بھی ہیں کچھ جو ویکسین بنا رہی ہیں، تو اس کے دام پہ منحصر ہے اور افیکٹونیس کے اوپر منحصر ہے کہ کون سے مناسب دام میں اور صحیح کوانٹیٹی میں مل رہی ہیں اور جن کی سب سے زیادہ ریزلٹس جو ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں۔
اس سوال پر کہ سب سے پہلے یہ ویکسین کس کو ملنی چاہیے، ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ میری ایڈوائس ہے کہ سب سے پہلے ہیلتھ ورکر کو دینی چاہیے، ان کے بعد 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو، اور اس کے بعد باقی افراد کو یہ ویکسین فراہم کی جائے۔ دوسری جانب پاکستان میں وفاقی کابینہ نے عالمی اداروں سے کرونا ویکسین خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کے مریضوں کی تعداد 400,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مجموعی طور پر مثبت کیسز کی شرح 6% ہے، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میرپور میں سب سے زیادہ 20.62% شرح ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
لاہور ہائی کورٹ نے سماجی کارکن عمار علی جان کو نظر بند کرنے سے روک دیا ہے۔ ان کے خلاف ڈپٹی کمشنر لاہور نے نقص امن کے باعث 30 روز کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کیے تھے۔ سرکاری وکیل کے مطابق عمار جان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹیں موجود ہیں، جبکہ عمار علی جان سمجھتے ہیں کہ وہ شہری آزادی اور بنیادی انسانی حقوق ہی کی بات کرتے ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
کیس کی سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم علی خان نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کیا کرتا ہے، کیا ان کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ درخواست گزار کی وکیل ہینا جلانی نے عدالت کو بتایا کہ وہ پروفیسر ہیں، ایف سی کالج اور لمز یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، جنہیں غیر قانونی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہینا جلانی نے عدالت سے استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ ڈپٹی کمشنر لاہور کا نظر بندی کا حکم کالعدم قرار دے۔ اس موقع پر سرکاری وکیل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز نے عدالت کو بتایا کہ ان پر 2 مقدمات درج ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دونوں اطراف کا موقف سننے کے بعد کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کسی کے خلاف محض مقدمہ درج ہونے کی بنیاد پر اسے نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر فری کین سے 17 دسمبر 2020 کو جواب طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمار علی جان نے کہا کہ وہ طلبہ کے حقوق، بہتر تعلیم اور آئین کے مطابق حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہر اس شخص کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جو شہری آزادی کی بات کر رہا ہے۔
پیورلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں جو اس وقت اپوزیشن کی تحریک چل رہی ہے اس کے تناظر میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی آواز کو دبایا جائے۔ یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اگلے 2 ہفتے میں بھی لاہور میں گرفتاریاں نہیں کر سکیں گے۔
کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ڈاکٹر عمار علی جان پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عمرانیات میں بطور استاد مقرر رہے ہیں۔ عمار علی جان بعد میں فارمن کرسچن کالج لاہور اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں بھی شعبہ درس و تدریس سے منسلک رہے ہیں۔ شعبہ درس و تدریس سے منسلک رہنے والے ڈاکٹر عمار علی جان جیسے استاد پاکستانی معاشرے کے لیے کیسے خطرہ ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض سے رابطہ کیا تو وہ دستیاب نہیں ہو سکے، جبکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ملک عبدالعزیز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عمار علی جان سے متعلق نظر بندی کے احکامات قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ میں جاری کیے گئے تھے۔ ملک عبدالعزیز نے مزید بتایا کہ ان کے خلاف دو ایف آئی آر درج ہیں۔
سڑک پہ روڈ بلاک کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف اور فورسز کے خلاف، غلط قسم کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کے خلاف آلریڈی دو ایف آئی آر بھی ہو چکی ہیں اور پھر ڈی آئی جی کی رپورٹ تھی کہ یہ نفس امن کے لیے خطرہ ہے، آرڈر کریٹ کرتا ہے، پبلک جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مسائل، مال روڈ بند کرتے ہیں۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کی رائے میں پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے، اور جب سر جنگ کا زمانہ تھا اس وقت امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو دلیل ہوتی تھی اس میں سوشلزم اور کمیونزم کو کفر قرار دیا جاتا تھا، جو کہ ایک بہت کامیاب مہم تھی۔
پاکستان کی سیاست میں مذہب کا استعمال شروع ہوا اور سوشلزم کو اور کمیونزم کو ترقی پسندوں کو کافر قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیشہ عطاب انہی پہ نازل ہوتا ہے اور ڈیفینسو پہ ہو جاتی ہے حکومت بھی اگر کوئی اعتراض کرے تو، کیونکہ ریلیجس مائک بہت پاورفل ہے یہاں۔
یاد رہے، لاہور سے تعلق رکھنے والے ماہر تعلیم عمار علی جان نے پاکستان میں طلبہ اور طالبات کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہونے والے احتجاج میں شرکت کی تھی۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور روابط بڑھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہدایات ایک ایسے وقت پر جاری کی ہیں جب افغانستان کے ساتھ دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں پر پچھلے چند دنوں سے سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں مصروف صنعت کاروں نے وزیر اعظم عمران خان کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت، سیاسی اور سفارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ہدایت اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایک ایسے وقت کیا ہے جب افغانستان کے ساتھ چمن اور تورخم کے دو مصروف ترین سردی گزرگاہوں پر کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ چمن میں مقامی قبائل سردی گزرگاہ پر ماضی کی طرح آزادانہ نقل و حرکت کے مطالبے کرتے رہتے ہیں، جبکہ تورخم میں افغان حکام گزرگاہ کی دونوں جانب دیوار کی تعمیر پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تورخم میں منگل کے روز پائے جانے والے کشیدگی کے بارے میں قبائلی صحافی ابو ذر افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
آج تورخم میں جب NLC حکام نے تورخم بارڈر پر دیوار تعمیر کرنے کے لیے مٹیریل پہنچایا تو وہاں پر پاکستانی سیکورٹی فورسز اور افغانستان کے فورسز ہائی الرٹ تھے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے مطابق یہاں پر سیکورٹی کے پیش نظر دیوار تعمیر کیا جا رہا تھا، جس پر افغان سیکورٹی فورسز نے اس پر اعتراض اٹھایا۔ بعد میں دونوں فورسز مرتزن ہوئے اور حالات کشیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دیوار پر تعمیراتی کام شروع ہوا، امیگریشن اور ٹرانسپورٹ بھی بحال ہو گئی۔
چمن میں دو روز قبل سیکورٹی الکاروں اور مقامی قبائل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں مقامی قبائلیوں نے لاش کو کوئٹہ لے جا کر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاج کے بعد حکام نے چمن کو دوبارہ مقامی لوگوں کے دو طرفہ آمد و رفت اور نقل و حرکت کے لیے کھول دینے کا اعلان کیا۔ جولائی 2018 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے، اور اسی مقصد کے لیے اگست 2019 سے تورخم کے سرحدی گزرگاہ کو بھی دن رات آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر زید اللہ شینواری نے وزیر اعظم کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔
تو اب ایک پرماننٹ باڈی کی ہماری ریکویسٹ بھی تھی چیمبر آف کامرس کی جانب سے، بزنس کمیونٹی کی جانب سے، کیونکہ روز جو ہے اس پہ ہائیسٹ لیول پہ مذاکرات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ کمیٹی بن جائے کہ جس میں ڈے ٹو ڈے پہ پروگرس ہو، اپ ڈیٹس ہو، اور جو چیزیں پرابلم ہیں، ایشوز ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔
زید اللہ شینواری کا کہنا ہے کہ اب ماضی کے نسبت پچھلے دو مہینوں سے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تورخم زخم اور چمن کے علاوہ افغانستان کے ساتھ دیگر سردی گزرگاہوں پر بھی دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے زیادہ امکانات دکھائی دے رہے ہیں، مگر ان سردی گزرگاہوں پر بجلی نیٹ، مختلف سرکاری اداروں میں افراد کی کمی اور دیگر سہولیات نہ ہونے کے باعث تاجر، ٹرانسپورٹر اور دیگر لوگوں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ دوحہ امن بات چیت طالبان کی شرائط کے باعث معطل ہو چکی ہے۔ شنگھائی کانفرنس کی تنظیم ایس سی او میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوحہ امن مذاکرات طالبان کی طرف سے مسلسل پیش کی جانے والی ناقابل قبول شرائط کے باعث تعطل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے علاوہ 20 دیگر دہشت گرد گروپ افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں، اور یہ تمام گروپ شنگھائی تعاون کی تنظیم سے وابستہ ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ امر اللہ صالح نے کہا کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی جنگ بندی سے قبل قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق طالبان نے امریکہ کو یقین دلایا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کے بعد وہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کے لیے آمادہ ہوں گے، تاہم انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے طالبان نے امریکی فوجیوں پر حملہ نہ کرنے کے سوا تحریری اور غیر تحریری تمام سمجھوتوں کی نفی کی ہے۔ افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹالٹن برگ نے پیر کے روز افغانستان کے بارے میں جو بیان دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک کو دوحہ امن مذاکرات کے ناکام ہونے پر تشویش ہے۔ سٹالٹن برگ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نیٹو اس بات پر تذبذب کا شکار ہے کہ آیا افغانستان سے فوجیں نکالی جائیں اور جو افغانستان کو ایک بار پھر بین الاقوامی دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، یا پھر افغانستان میں موجودگی برقرار رکھتے ہوئے طویل عرصے تک بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا کیا جائے۔ کابل یونیورسٹی کے پروفیسر عزت اللہ پیان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو فوجیوں کے انخلا سے افغانستان میں انتہا پسند گروپ دوبارہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں۔ عسکری تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کہتے ہیں کہ افغانستان میں نیٹو فوجوں کی موجودگی نیٹو کے لیے مالی طور پر مہنگی ثابت ہو سکتی ہے، تاہم غیر ذمہ دارانہ انداز میں افغانستان سے انخلا کی صورت میں دنیا بھر میں نیٹو کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ نیٹو ممالک افغانستان میں شکست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ناروے میں افغانستان کی سابق سفیر شکریہ بارک سئی نے کہا کہ جب تک طالبان کے ساتھ امن سمجھوتا طے نہیں ہوتا، غیر ملکی فوجوں کو افغانستان میں ہی موجود رہنا چاہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ میں الیکشن کے بعد نو منتخب صدر جو بائیڈن کے لیے قومی سلامتی کے امور پر امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے بریفنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے بعد بائیڈن اپنے انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں کی نامزدگی بھی کر رہے ہیں۔ فائزہ بخاری تفصیل بتاتی ہیں۔
امریکہ میں الیکشن کے بعد نو منتخب صدر جو بائیڈن کے لیے قومی سلامتی کے امور پر امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے بریفنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن میں کامیاب امیدوار کو اقتدار کی منتقلی کے دوران ایسی بریفنگز دی جاتی ہیں جن کے ذریعے نئے آنے والے صدر کو وائٹ ہاؤس میں اپنے دور صدارت کے آغاز سے پہلے قومی سلامتی کے امور کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے بعد بائیڈن اپنی انتظامیہ کے اعلی عہدیداران کی نامزدگی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کو دہرایا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکٹرل کالج بائیڈن کو منتخب کر لیتا ہے تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے۔ جو بائیڈن نے اپنی آنے والی انتظامیہ میں اعلی اقتصادی امور کے لیے مزید کچھ ناموں کا اعلان کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نو منتخب صدر نے ترقی پسند تھنک ٹینک سینٹر فار امریکن پروگریس کی صدر نیرا ٹینڈن کو وائٹ ہاؤس کے بجٹ آفس کی رہنما مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہر اقتصادیات سیسیلیا راؤس اقتصادی مشاورتی کونسل کی چیئر پرسن ہوں گی۔ اس سے قبل بائیڈن یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ فیڈرل ریزرو کی سابقہ چیئر پرسن جینٹ یلن کو بطور وزیر خارجہ نامزد کریں گے۔ نائجیریا میں پیدا ہونے والے وکیل اور سابقہ بین الاقوامی اقتصادی امور کے مشیر والی ایڈیامو کو نائب وزیر خارجہ کی حیثیت سے نامزدگی دی گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی کمیونیکیشن ٹیم میں تمام عہدیداران خواتین ہوں گی۔ وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر کیٹ بیڈنگ فیلڈ جبکہ پیلی ٹوبار نائب کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ہوں گی۔ نائب صدر کاملا ہیرس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ایشلی ایٹین جبکہ سیمون سینٹرز ان کی ترجمان ہوں گی۔ جین سیکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان جبکہ کرین جان پیئر نائب پریس سیکرٹری ہوں گی۔ کابینہ کے وزراء کی طرح وائٹ ہاؤس کے اعلی عہدیداروں کی کانگریس سے منظوری حاصل کرنا ضروری نہیں۔ الیکشن کے بعد نئی آنے والی انتظامیہ کے لیے اقتدار کی منتقلی کا عمل گزشتہ ہفتے تاخیر سے شروع ہوا تھا۔
امریکہ میں انتقال اقتدار کا مرحلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے. نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کمیونیکیشن ٹیم کے بعد معاشی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا ہے. امریکہ میں انتقال اقتدار کے متعلقہ محکمے نے گزشتہ ہفتے ہی بائیڈن کی باضابطہ طور پر کامیابی تسلیم کی، جس کے بعد نومنتخب صدر نے باقاعدہ طور پر انتقال اقتدار کا عمل شروع کر دیا. پیر کے روز بائیڈن نے وزیر خزانہ کے لیے فیڈرل ریزرو کی سابق سربراہ جینٹ یلن کے نام کا اعلان کیا ہے. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
امریکی محکمہ خزانہ کی 231 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا جب ایک خاتون امریکہ کے محکمہ خزانہ کی سربراہ ہوں گی. جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس پر قابو پانا ہے، جس کے لیے مذکورہ ٹیم فوری طور پر امریکی عوام کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کام کرے گی اور معیشت کو پہلے سے بہتر ٹریک پر چلائے گی. 3 نومبر کو صدارتی انتخاب کے بعد بائیڈن نے کرونا وائرس پر قابو پانے اور معیشت کی بحالی کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا تھا. عالمی وبا سے امریکی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. جو بائیڈن کی کابینہ کے لیے بعض نام پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں اور مزید نام سامنے آنا باقی ہیں. اینٹونی بلنکن کو نو منتخب صدر نے امریکہ کا آئندہ وزیر خارجہ نامزد کیا ہے اور وہ بائیڈن کے معتمد خاص تصور کیے جاتے ہیں. بلنکن اس سے قبل بھی خارجہ امور کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں. وہ سابق صدر بل کلنٹن کے دور میں قومی سلامتی کونسل کے رکن تھے، جبکہ اوباما دور میں قومی سلامتی کے نائب مشیر رہ چکے ہیں. جس وقت جو بائیڈن سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو اس وقت بلنکن کمیٹی کے اسٹاف ڈائریکٹر تھے. نو منتخب صدر بائیڈن الہاندرو مایورکاس کو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کا وزیر نامزد کر چکے ہیں. اسی طرح ایورل ہنس ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس اور جیک سولیون مشیر برائے قومی سلامتی ہوں گے. نو منتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس نے اتوار کو اپنی کمیونیکیشن ٹیم کا اعلان کیا تھا. واضح ہے کہ ان کی اس ٹیم میں تمام عہدوں کے لیے خواتین کو نامزد کیا گیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے ایک جیل میں ہونے والے فساد پر قابو پانے کے لیے جیل کے محافظوں کی فائرنگ سے 8 قیدی ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے. پیر کے روز عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 جیل محافظ بھی شدید زخمی ہوئے. سری لنکا کی جیلوں میں جہاں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی رکھے جا رہے ہیں، کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے. حالیہ ہفتوں میں ملک کی متعدد جیلوں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سے قیدیوں نے احتجاج کیا ہے. انجم ہیرلڈ گل تفصیل بتاتے ہیں.
پولیس کے ترجمان اجیت روحانہ کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز کولمبو سے کوئی 10 میل دور مہارا جیل میں قیدیوں نے ہنگامہ شروع کیا، تو ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی. انہوں نے بتایا کہ ہنگامہ آرائی اس وقت فساد اور بلبے میں تبدیل ہو گئی جب قیدیوں نے جیل کا کنٹرول سنبھالنے اور سینکڑوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی. روحانہ کا کہنا تھا کہ قیدیوں نے مبینہ طور پر جیل کی عمارت کے ایک بڑے حصے کو نقصان پہنچایا، جس میں دفاتر بھی شامل ہیں. اس پر جیل کے محافظوں نے گولی چلا دی، جس سے 8 قیدی ہلاک اور 59 زخمی ہو گئے، جبکہ 2 گارڈ بھی شدید زخمی ہوئے. روحانہ کا کہنا ہے کہ مدد کے لیے مزید پولیس فورس کو بلایا گیا اور جیل کے گرد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے. گزشتہ ہفتے بھی ایک اور جیل میں اسی طرح کے بلبے میں ایک قیدی ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ مارچ میں بھی ایک قیدی ہلاک ہوا تھا. سری لنکا کی 5 جیلوں میں 1000 سے زیادہ قیدی کرونا وائرس سے بیمار ہو چکے ہیں اور اس مہلک مرض سے کم از کم 2 ہلاک ہوئے ہیں. 50 کے قریب جیل گارڈ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کمیٹی فار پروٹیکٹنگ رائٹس آف پریزنرز کا کہنا ہے کہ مہارا جیل میں قیدیوں میں اس لیے بے چینی بڑھی کیونکہ کرونا ٹیسٹ اور متاثرہ مریضوں کو الگ کرنے سے متعلق قیدیوں کی درخواستوں پر عہدیداروں نے 1 ماہ سے کوئی دھیان نہیں دیا تھا. سری لنکا کی جیلیں انتہائی پرہجوم ہیں. ملک میں موجود جیلوں میں کل 10,000 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے، جبکہ وہاں اس وقت 26,000 قیدیوں کو رکھا جا رہا ہے. سری لنکا میں گزشتہ ماہ سے کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 23,000 کے قریب ہے، جبکہ اس سے 109 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 40,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,400 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 8,091 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 2,100 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام کے مطابق اب تک 55,00,000 سے زیادہ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کرونا ویکسین اس سال کے اختتام سے قبل دستیاب ہو جائے گی۔ دوا ساز کمپنی ماڈرنا نے پیر کے روز اعلان کیا کہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایجنسی یعنی ایف ڈی اے 17 دسمبر سے کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر فراہمی کی منظوری دینے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ اسی دوران دوا ساز کمپنیوں فائزر اور بایون ٹیک کی تیار کردہ ویکسین کی منظوری کے سلسلے میں ایف ڈی اے 10 دسمبر کو فیصلہ کرنے والی ہے۔ آج بنگل کے روز ایف ڈی اے کے خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ محدود تعداد میں فراہم کی جانے والی ویکسین سب سے پہلے کن افراد کو دی جانی چاہیے۔ ایموری یونیورسٹی کے ویکسین سینٹر کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر والٹر اورینسٹائن کا کہنا ہے کہ اس قدر کم مدت کے دوران ویکسین کی تیاری حیران کن ہے۔ دوا ساز کمپنیوں اور امریکی حکومت نے ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، اور اورینسٹائن کہتے ہیں کہ اس اقدام کے باعث اس قدر جلد کرونا ویکسین کی تیاری ممکن ہو سکی۔ توقع ہے کہ ایف ڈی اے کی منظوری کے بعد یہ دوا ساز کمپنیاں ویکسین کی فراہمی فوری طور پر شروع کر دیں گی۔ ماڈرنا اور فائزر اور بایون ٹیک نے اپنی اپنی تیار کردہ ویکسین کی جانچ کے نتائج جاری کر دیے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام ویکسین 90% حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں انسانی بنیادوں پر مدد کے منتظر افراد میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ ان افراد میں سے بیشتر کی مدد کے لیے اقوام متحدہ نے 35 ارب ڈالرز کی امداد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی پروگرام یو این ایڈ کے سربراہ مارک لوکو کا کہنا تھا کہ آئندہ برس تک دنیا بھر میں مدد کے منتظر افراد کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو یہ عالمی سطح پر 5ویں بڑی قوم ہوگی۔ ان کے بقول کرونا وائرس نے کمزور ملکوں کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے 2021 تک 56 ملکوں میں بھوک کا شکار ممکنہ طور پر 23 کروڑ لوگوں کی مدد کے لیے 34 مختلف امدادی پروگرام شروع کیے۔ مارک لوکو کہتے ہیں کہ رواں برس عطیہ دینے والوں نے ریکارڈ 17 ارب ڈالرز امدادی سرگرمیوں کے لیے دیے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 70% امداد ان لوگوں تک پہنچ چکی ہے جن کی نشاندہی کی گئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کرونا وائرس سے متعلق خصوصی مشیر ڈاکٹر سکاٹ ایٹلس اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ڈاکٹر ایٹلس نے اپنے عہدے سے پیر کو مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ان کے استعفے پر 1 دسمبر کی تاریخ درج ہے۔ اور کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان برسوں کی علاقائی مخاصمت کے بعد تعلقات بحال ہونے کو ہیں۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کا عہد کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دو طرفہ تعلقات کی بہتری کی بنیادی وجہ معیشت کے علاوہ امریکہ میں صدارت کے عہدے پر نئے صدر کا انتخاب بھی ہو سکتی ہے۔ تفصیلات سنیے اسفر امام کی رپورٹ میں۔
ترکی کے ایوان صدارت نے صدر رجب طیب اردوان اور شاہ سلمان کے درمیان نومبر کے اوائل میں ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے باہمی مسائل کے حل اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کے چینل کو کھلا رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان رہنماؤں کی گفتگو کے بعد ترکی اور سعودی وزراء خارجہ کے بھی اسی طرح کے پرجوش بیانات سامنے آئے ہیں، جو اسلامی تعاون کی تنظیم او آئی سی کے اجلاس کے موقع پر نائجر میں ملے تھے۔ جس کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ میلوت کوسگولو نے ٹویٹ کیا کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط شراکت داری نہ صرف ہمارے ملکوں بلکہ پورے خطے کے لیے نہایت سود مند رہے گی۔ ماضی میں اردغان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نہایت تلخ حریف رہے ہیں اور علاقائی بالادستی کے لیے سخت جملوں کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر سعودی عرب اور محمد بن سلمان عرب دنیا کے قائد بننے کی کوشش کرتے رہے۔ انقرہ کی مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر حسین باکسی کہتے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کا قریبی اتحادی ہے۔ ترکی بھی عربوں اور عالم اسلام کا قائد بننے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی سعودی عرب مخالفت کرتا ہے۔ مبصرین الزام لگاتے ہیں کہ ان ممالک کے درمیان مخاصمت نے پورے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں تنازعات کو ہوا دیے، لیکن انتخابات میں جو بائیڈن کی ٹرمپ پر فتح نے ترکوں اور سعودیوں کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا ہے۔ علاقائی توانائی کے تجزیہ کار اور قطر میں سابق ترک سفیر میتھڈ رینڈے کہتے ہیں کہ سعودی ترک تعلقات کی بحالی کا ایک محرک جو بائیڈن کی آمد بھی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ سے سعودیوں کو مختلف سلوک کی توقع رکھنی چاہیے، لہذا سعودی عرب کے ساتھ ترکی بھی تعلقات کی موجودہ صورتحال کو سمجھ رہا ہے۔ دو طرفہ تعلقات میں یہ بحران پائیدار نہیں رہے گا۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک ریاض کے لیے ترکی کی نئی سوچ معاشی عوامل کی وجہ سے بھی ہے جس نے انہیں مجبور کیا. بکسی کہتے ہیں کہ اس وقت ترکی معاشی طور پر خوفناک صورتحال سے دوچار ہے اور سعودی عرب ہمیشہ سے ترکی کے لیے زندگی کا ذریعہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں وہ سرمایہ کاری کرتے رہے, ملک میں پیسے لاتے رہے, شاید اس لیے بھی ترکی نے تجدید تعلقات اور انہیں کچھ مراد دینے کی کوشش کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ ریاض نے غیر سرکاری طور پر ترکی کی مصنوعات کی تجارت پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ترکی کے برآمد کنندگان کہتے ہیں کہ اس سال اکتوبر تک سعودی عرب کے لیے برآمدات 16% کم ہو کر 2.23 ارب ڈالر رہ گئی ہے. لیکن انقرہ اس پیش رفت کے بارے میں پر امید ہے. ترکی کے اخبار سبا نیوز کی خبر کے مطابق وزیر تجارت روسر پیکن کہتے ہیں کہ ہم تجارت اور معاشی تعلقات کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کی توقع کر رہے ہیں. ہمارے ہم منصب نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں کیا گیا, تاہم کچھ غیر معمولی مسائل تھے. تجزیہ کاروں کے مطابق ریاض کے لیے خیر سگاری کے جذبات کے تحت انقرہ سعودی صحافی جمال خاشوگی کے قتل پر بیان بازی ختم کر رہا ہے. استنبول کے سعودی قونصل خانے میں 2018 میں خاشوگی کے قتل پر ریاض کی عالمی پیمانے پر مذمت میں اردگان نے قائدانہ کردار اپنایا تھا, جس کا واضح الزام سعودی حکمرانوں کے سب سے اہم عہدیدار پر لگایا جاتا ہے. اس وقت استنبول کی ایک عدالت خاشوگی کے قتل پر سعودی عہدیداروں کے خلاف ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلا رہی ہے اور اب تک انقرہ اس کیس کی تشہیر بھی کر رہا ہے. گزشتہ ہفتے کی سماعت میں اردگان اور ان کی پارٹی کے کسی سینئر عہدیدار نے کوئی ٹھوس تبصرہ نہیں کیا اور عدالت نے سماعت مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں لے کر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. ابھی خبروں میں ہم آپ کو کرونا وائرس کی ویکسینز کے بارے میں بتا رہے تھے. تو سامعین, کرونا وائرس کی اس وبا کے دوران صحت کے شعبے میں کام کرنے والوں نے بے لوث خدمت اور قربانیوں کی بہت سی مثالیں قائم کی. ان میں سے ایک منفرد کہانی کراچی کے انڈس اسپتال کے بانی اور ممتاز ڈاکٹر عبد الباری خان کی ہے. آئیے سنتے ہیں شہناز عزیز سے.
انڈس ہاسپٹل ان اداروں میں سے ایک ہے جہاں چین کی ویکسین پر ٹرائلز کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر باری نے یہ کیا کہ جب ان کے ہاسپٹل میں ویکسین کے لیے ٹرائلز شروع ہوئے تو انہوں نے خود یہ ویکسین لی, اپنی اہلیہ کو دی اور اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی. تو یہ بہت اچھی مثال ہے اور اسے ڈاکٹر باری کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ قطعی طور پر نقصان دہ نہیں ہے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ بھی بات کر رہے ہیں. اس سے اچھی تو کوئی مثال ہو نہیں سکتی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ اپنے اوپر اس ویکسین کو پہلے آزمائیں.
میری بیگم نے اور میرا بیٹا بھی, تو فل فیملی میری جو ہے
آپ سب نے لگائی.
جی جی بالکل.
تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر آپ بھی ہمیں بریفلی لوگوں سے اپیل بھی کر لیں.
بس یہ ہے کہ یہ ویکسین ڈفرینٹ ہے جو کہ فائزر نے جو دی ہے, اس کا یہ ڈفرینٹ ہے, ٹیکنیک ڈفرینٹ, ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے. اور ہوپ فلی جس کی جو اس کے رزلٹ آ رہے ہیں, تو ابھی جو مطلب کوئی سائڈ افیکٹ ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا. اور میرے اپنے لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ میں اگر کسی کو کہوں تو میری آواز میں وزن ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے خود لگایا ہے تو میں کسی کو کنوینس کر کہیں گے, یا لوگ کہیں گے خود تو لگایا نہیں اور ہمیں کہہ رہے کہ لگا دیں. اس وجہ سے اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا تاکہ لوگ اس کو کریں. اور اس میں کوئی نہیں, اور یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے نا, جو آئندہ آنے وقت لوگ وقتوں کے لیے پوری دنیا اس میں ہے انوالو.
تو ڈاکٹر صاحب بریفلی اگر آپ پاکستان کی اس وقت کیسز کی صورتحال بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے نئے کیسز کی پاکستان میں.
پاکستان کی کیسز ابھی ایک سیکنڈ سرج آیا ہے, سیکنڈ ویو آ رہی ہے, لیکن ویسی نہیں ہے جو کہ یورپ اور امریکہ میں ہے. لیکن پھر بھی جو ہم ایک اچھی کافی سنگل ڈیجٹ میں آ گئے تھے, ڈیتھ کے ساتھ زیادہ زیرو ڈیتھ بھی ہوئی تھی ہمارے یہاں کچھ دنوں میں, اور نمبرز ہمارے بالکل ہی 100-200 کے اندر آ گئے تھے. اب یہ ایک پر جانا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ کمپلیسنسی ہو گئی ہے. پھر دوسرے لوگوں کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے اوپر بھی لوگ کام نہیں کر رہے, اس کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہا ہے. تو اب وہ ہم کو ری انفورس کرنا پڑے گا کہ اس کو, کیونکہ اتنی بھی آپ پابندیاں لگا دیں وہ ہو نہیں سکتی ہیں جب تک کہ انسان اندر سے اپنے دل سے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو عمل کرے, ماسک پہنے اور سوشل ڈسٹینسنگ جو بھی ہے ایٹ لیسٹ گیدرنگز میں نہ جائے.
تو اس سیکنڈ ویو میں آپ کو کوئی تبدیلی نمایاں نظر آئی, یا تو آبادی کے لحاظ سے یا یہ کہ علاقوں کے لحاظ سے کہ کہاں پہ زیادہ کیس ہو رہے ہیں؟
ابھی تو پہلے شروع میں تھوڑا تھا کہ وہ ایفلوئنٹ سوسائٹی میں زیادہ تھا, کیونکہ یہاں پر یہ لوگ جو کہ ریسٹورینٹس کھلے, پھر شادی ہالز کھل گئے, تو لوگوں نے تو شروع میں ہمارے جو ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں زیادہ آیا تھا. لیکن جب ایک دفعہ پھر وہ کمیونٹی میں ہو تو پھر کوئی بھی کمیونٹی سے نہیں بچ سکتی نا, تو اس لیے اب تو ہر اکراس ہر جگہ. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ دس از کنفائنڈ ٹو میجر سٹیز کے اندر ہے, جو اس میں کراچی, حیدرآباد, لاہور, راول پنڈی, اسلام آباد ہے, کوئٹہ ہے, پشاور ہے, فیصل آباد ہے, خیرپور, اپنے گلگت کے ایریاز ہیں کچھ, لیکن یہ ہے کہ رورل ایریاز میں ابھی نہیں ہے.
اچھا,
وہ جو کہ ایک خوش آئند بات ہے.
بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ بات کرنے کے لیے. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ڈاکٹر رشید چھوٹانی چیف میڈیکل ڈائریکٹر اور امریکہ میں ایک معروف سائنسدان ہیں جو متعدد امراض کے بارے میں اپنے تحقیقی کام کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. گزشتہ روز ہم نے ان سے کچھ سوالات کا آغاز کیا تھا اپنے اس پروگرام میں, آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے. کرونا وائرس یا کووڈ 19 نے سائنسدانوں کو بھی دوہرے چیلنج سے نہ بردازما کیا ہے. ایک طرف تو وہ انتھک کوششوں میں مصروف ہیں کہ اس موذی مرض پر قابو کیسے پایا جائے, تو دوسری طرف انہیں سائنس اور سائنسدانوں کے کام کرنے کے محرکات کے متعلق لوگوں میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا بھی سامنا ہے. ایک سوال جو اکثر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے بعد کوئی نئی وبا بھی سامنے آ سکتی ہے؟ متعدد امراض کے ماہر ڈاکٹر رشید چھوٹانی سے ہم نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا,
کوئی نیا وائرس بالکل آ سکتا ہے. اس وقت بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جن پہ ہمیں بڑا ڈر لگتا رہتا ہے کہ نیپا وائرس ہے, اور بہت سارے وائرسز ہیں ایسٹ کے اندر, بہت سارے وائرسز ہیں چائنا کے اندر, بہت سارے وائرسز ہیں یو نو ایشین کانٹیننٹ کے اندر, کہ اگر وہ دوبارہ سے ایک دم سے جمپ آؤٹ کرتے ہیں تو اٹ کین کاز اے سیریس پرابلم, اور کوئی بھی وائرس دوبارہ آ سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارس جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈیفائی کر لے, جسے ہم کہتے ہیں جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں, اور وہ اس طرح آئے کہ ہم اس کو ڈیل نہ کر سکیں. تو یہ چیزیں تو مسلسل ہوتی رہیں گی. اس کی نہ صرف یہ ایکولوجیکل مسئلے ہیں بلکہ اور بھی کئی چیزیں ہیں, کیونکہ ہم ٹریول کرتے ہیں. پہلے تو ٹریول اتنا نہیں ہوتا تھا, اب ٹریول اتنا ایزی ہو گیا ہے دنیا کے اندر کہ ایک جگہ سے بیماری دوسری جگہ بڑی آرام سے پہنچ سکتی ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو اینیمل ایکو سسٹم تھا اس کے اندر ہم انٹروڈ کر گئے ہیں, تو اب یہ بیماریاں ان سے ہمارے اندر لگنا شروع ہو گئی. تو یہ بھی بیماری, سارے وائرسز تقریباً اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اور یہ بھی وائرس اسی طرح ایکٹ کر رہا ہے جس طرح دوسری بیماریوں نے ایکٹ کیا. لیکن ابھی ہمیں اس وائرس کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا ضروری ہے, کیونکہ ابھی ہمیں بہت کم علم ہے اس وائرس کے بارے میں. نہ صرف یہ نہیں پتا کہ اگر ہم ویکسین لگاتے ہیں یا کسی کو بیماری لگتی ہے تو وہ کتنے عرصے تک امیون رہتا ہے. تو جو 44,000 پیشنٹس جو ٹرائل کے اندر ہیں اس وقت فائزر کے, ان کو 2 سال تک اسٹڈی کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر کوئی اور سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوا, اور ان کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا امیونٹی کتنے عرصے تک باقی رہتی ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ امیونٹی آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو دوبارہ سے ویکسین لگانا پڑ جائے, کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نے اس بیماری کو دیکھا ہی نہیں ہے. فلو کو تو ہم پتہ نہیں کب سے 1918 سے سیریسلی اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ بیماری تو ابھی آئی ہے. تو ابھی کافی چیزیں اس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے.
عالمی ادارہ صحت WHO میں ویکسین کی ایک اعلی ماہر کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسینز کے مستند ہونے کا اعلان صرف پریس ریلیزز کی بجائے ان کے مؤثر ہونے کی یقین دہانی کے لیے مزید ڈیٹا بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے. WHO کی ڈائریکٹر برائے ویکسین اور امیونائزیشن کیٹ اوبرائن نے کہا کہ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ کرونا ویکسین کے ذریعے وائرس کے پھیلاؤ کو کس حد تک کم کیا جا سکے گا. اگر صورتحال یہی ہے تو کیا کرونا وائرس کی ویکسین آنے کے بعد بھی پابندیاں دیر تک لاگو رکھی جا سکتی ہیں یا اس کا کوئی تعین کرنا ممکن ہے؟ ڈاکٹر رشید چھوٹانی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کرونا کی وجہ سے عائد پابندیاں کب تک باقی رہیں گی کہتے ہیں,
ویکسین بھی آ جائے گا, تھراپیوٹکس ڈرگز بھی آ جائیں گے, لیکن جو ہے آپ کے لیے جب تک یہ تمام چیزیں آپ تک نہیں پہنچتی, ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ماسک
معروف سائنسدان اور متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر رشید چھوٹانی کی اس تجویز کے ساتھ کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے. دو حصوں پر مشتمل یہ رپورٹ اب ختم کرتے ہیں. اور کرونا وائرس کے بعد اب کچھ بات ہو جائے موسم کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراچی میں ریکارڈ توڑ سردی پڑی اور ماحولیات کے ماہرین اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ موسم کی مناسبت سے یہ کچھ قبل از وقت رہی اور اس میں غیر معمولی شدت بھی دیکھی گئی. ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان کے جنوبی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور کراچی شہر میں سردی نے پچھلے 10 سالوں کا ریکارڈ توڑا ہے. موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ہر سیزن میں شدت دیکھنے کو مل رہی ہے. یاد رہے کہ اس سال پاکستان اور خصوصاً سندھ میں بارشوں نے گزشتہ کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑا. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض کا کہنا تھا کہ اس بار کراچی میں سردیوں نے 10 سال کا ریکارڈ توڑا ہے.
کراچی کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کچھ لاسٹ 10 ایئرز میں جو ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا ہے تو اس میں پچھلے دن وہ کم ہی رہا, 10 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ ہوا ہے, جو گزشتہ 8-10 سالوں میں اتنا زیادہ فال نہیں ہوا جتنا پچھلے دن کراچی کے, اور اب وہ گریجولی بڑھنا شروع ہو جائے گا.
تو بتائیے کہ ٹھنڈ کی شدت بالائی علاقوں میں عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے پورے پاکستان کے لیے, گلگت بلتستان جیسے علاقوں کے لیے اس سال کیا پیشن گوئی ہے؟
گلگت میں یا جو ناردرن پارٹ سے جی بی میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا خاص کر جو کے پی کے جو مارکن ڈویژن ہے اور اسے مردان ڈویژن ہے, سملرلی راول پنڈی ڈویژن ہے, کشمیر ہے, یا بلوچستان کے جو ویسٹرن کوئٹا, اور اس میں تو ہر سال سردی میں ٹیمپریچر بہت کافی مائنس تک وہ چلی جاتی ہے, -10 ڈگری سیلسیئس مائنس. وہ بھی اسی سال بھی ایسا ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پہ جو سردی کی شدت ہے وہ اسی طرح کنٹینیو رہے گی.
تو آپ کے علم میں ہے کہ اس سال ہم نے پاکستان کے جنوبی علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں دیکھیں, اسی طرح آپ کی نظر میں کسی بھی سیزن میں جب موسمیاتی تبدیلی آتی ہے تو اس میں شدت بھی دیکھنے کو ملتی ہے؟
جی بالکل, وہ سدرن پارٹس میں خاص کر سندھ کی جب بات کرتے ہیں تو سندھ میں مطلب جتنا ہمارے پاس جتنا ریکارڈ موجود ہے وہ پچھلے سالوں کا 70-80 سالوں کا, اس میں سب سے زیادہ مانسون ایکٹیو رہا اسی سال, مطلب سب سے زیادہ بارش سندھ میں ریکارڈڈ کی گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ڈائنامک ہے اس کے اندر, خاص کر مانسون سیزن کے اندر وتھ ریسپیکٹ ٹو کلائمیٹ چینج, بالکل اس میں آبزرو کیا گیا. سملرلی ٹیمپریچرز کے اندر بھی اس قسم کے چینجز جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں اور رہے گی.
یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض. دوسری طرف ایک ماحولیاتی ادارہ سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سندھ میں سربراہ ناصر پمر کا کہنا تھا کہ جنوبی پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی مقررہ وقت سے پہلے آتی ہے اور اس میں شدت بھی محسوس ہوتی ہے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے مجموعی طور پہ پاکستان میں اور خصوصی طور پہ صوبہ سندھ میں جو ہے موسمی تبدیلی اور اس میں ایکسٹریم ویدر ان پہ ٹچ, جیسے اس سال مانسون کی بارشیں بھی بہت شدید ہوئی سندھ میں, اور اس میں ہمارے دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے ہوں, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں ہیٹ ویو آئی تھی جس سے بھی کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے. اسی طرح سے ہمارے سندھ میں جو ہے سائیکلونس بھی اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے, اور جو سمندری طوفان ہیں. تو اس سال جو ہے یہ ویسے تو کراچی میں جو ہے سردی کے حوالے سے جنوری میں مہینے میں جو زیادہ سردی پڑتی ہے, لیکن نومبر کے مطلب 29 تاریخ کو یہاں پہ جو ریکارڈ کی گئی ہے ٹیمپریچر وہ کافی کم ہے, اور وہ اس طرح کا جو ہے پہلے 2010 میں جو ہے ریکارڈ کیا گیا تھا.
تو کیونکہ موسم کے پیٹرنز تبدیل ہو رہے ہیں اور پیشن گوئی کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو یہ بتائیں کہ سندھ میں اس نے زراعت کو کس طرح متاثر کیا ہے؟
جی زراعت تو آپ کو بتایا کہ بہت فرجائل ہمارا ہے زرعی سسٹم, اور وہ اس کی ٹارگیٹ جو ہے وہ موسم کے حوالے سے اس کی ہے. تو اس وقت جو ہے گندم جو ہے وہ پلانٹ کر رہے ہیں, گندم کی سیزن ہے تو اس حوالے سے اگر جو سردی پڑے گی تو اس سے اس کراپ کو فائدہ ہی ہوگا, اور اس کے اگانے کے مطلب لگا پلانٹ کرنے کا جو سیزن چل رہا ہے تو یہ سردی کے موسم میں اس کو جو ہے فائدہ ہی ہوگا. اور سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مختلف اپر سندھ میں, سینٹرل سندھ میں اور لوور سندھ میں پھر ڈفرینٹ جو ہے سردی کا پیٹرن ہے. نارملی جو ہے کراچی میں اتنی سردی نہیں پڑتی, لیکن جو سینٹرل سندھ ہے اور اپر سندھ ہے وہاں پہ جیسے سکھر ہے, لاڑکانہ وہاں اور جک آباد میں, وہاں گرمیاں بھی شدید پڑتی ہیں تو سردی بھی شدید پڑتی ہے.
یہ تھے کراچی میں سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ناصر پمر, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ بھوت بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کوئی بھی دریا محض ایک جغرافیائی شکل نہیں ہوتا. مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے امور کے معاون وزیر خارجہ ڈیوڈ اسٹیل ویل نے سرحدوں کے آر پار بہنے والے دریاؤں کے نظام کو مضبوط بنانے کے بارے میں ہندو بحر الکاہل کانفرنس کے حالیہ افتتاحی اجلاس کے دوران اپنے ابتدائی کلمات میں اس جانب توجہ دلائی کہ ہر دریا انسانی زندگی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ میگانگ کے لوگ خاص طور پر اس سچائی سے آگاہ ہیں, اس لیے کہ وہ بالائی علاقے سے پانی کے کنٹرول کے سنگین نتائج کا سامنا کر رہے ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر وسیع اور سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں جن کے لیے میگانگ کو زندگی کا درجہ حاصل ہے. ایسٹ ویسٹ سینٹر یا ای ڈبلیو سی نے امریکی محکمہ خارجہ اور میکانگ یو ایس شراکت داری کے ساتھ مل کر جمعرات 15 اکتوبر 2020 کو ایک ورچوئل کانفرنس کی میزبانی کی. اس میں پالیسی ساز افراد, تعلیمی ماہرین, سول سوسائٹی کے ارکان اور ہندو بحر الکاہل کے آر پار کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ممالک جن کا سرحدوں سے گزرنے والے دریا سے واسطہ ہے اجلاس میں جمع ہوئے. انہوں نے سرحدوں کے آر پار گزرنے والے دریاؤں کی پائیدار دیکھ بھال اور باہمی اشتراک سے ان کے انتظام کے بارے میں قواعد و ضوابط کا تبادلہ کیا. معاون وزیر خارجہ اسٹیل ویل نے نئی میکانگ یو ایس شراکت داری اور میکانگ کے ذیلی علاقے کے 5 ملکوں کے ساتھ امریکہ کے رابطے کو وسعت دینے سے متعلق اس کے کردار کو اجاگر کیا. انہوں نے میکانگ کے علاقے کے لیے امریکہ کے وعدے کی جانب توجہ دلائی جو 3.9 ارب ڈالر کی اس رقم سے ظاہر ہے جو امریکہ نے 2009 کے بعد سے علاقے کے لیے مہیا کی ہے. اس کے علاوہ اس میں میکانگ دریا کے کمیشن یا ایم آر سی اور سرحدوں کے آر پار بہنے والے دریا کے شفاف انتظام کی خاطر ہماری دیرینہ حمایت بھی شامل ہے. معاون وزیر خارجہ اسٹیل ویل نے میکانگ دریا کے بہاؤ کو یک طرفہ طور پر چینی کنٹرول اور پورے سال کے دوران ایم آر سی کے ذریعے پانی سے متعلق اعداد و شمار کے جامع تبادلے کی ضرورت کا معاملہ بھی اٹھایا. اپنے اختتامی کلمات میں تھائی لینڈ میں امریکہ کے سفیر مائیکل ڈی سومبر نے کہا کہ میکانگ کے علاقے میں کامیابی کا انحصار صرف مضبوط اداروں اور شراکت داری پر ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کا انحصار اعداد و شمار کی شفاف دستیابی پر بھی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے میکانگ میں پانی کے اعداد و شمار کا ادارہ قائم کیا جس کے لیے 60 سے زیادہ حکومتوں اور شریک کار این جی اوز سے معلومات حاصل کی گئیں تاکہ اعداد و شمار کے تبادلے اور سائنس کی بنیاد پر فیصلوں کو بہتر بنایا جا سکے. گزشتہ سال وزیر خارجہ پومپیو نے میکانگ واٹر ڈاٹ اورگ نامی جس پلیٹ فارم کا اعلان کیا تھا اس میں 40 سے زیادہ چیزیں شامل ہیں جن میں موسم کی پیشگوئی سے لے کر سٹیزن سائنس تک ہر بات کا احاطہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتوں میں امریکہ اس پلیٹ فارم کو بڑے پیمانے پر وسعت دینے کا اعلان کرنے والا ہے. امریکہ دنیا بھر میں اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر میکانگ کے علاقے کے ملکوں کے ساتھ جاری شراکت داری کا عزم کیے ہوئے ہے تاکہ مشترکہ وسائل کی بنیاد پر ایک خوشحال, پائیدار اور صحت مندانہ مستقبل کی تعمیر کی جا سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ آج دنیا بھر میں ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور مختلف تنظیمیں اور ادارے ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ آج کے اجلاس میں فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کا از سر نو جائزہ لے رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے اور روابط بڑھانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ایک اعلی سطح اجلاس میں خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ اور امریکہ میں نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کمیونیکیشن ٹیم کے بعد معاشی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے۔